دربار علی میں ہوں گے دہلا کے چمن میں، دربار علی میں ہوں گے دہلا کے چمن میں، کہتے ہیں بہر حال ہم اپنے ہی وطن میں، چادر کی یہ توقیر
جنہوں نے سلیقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں رب کی معرفت کروائی، آپ معصوم کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کس طرح سے خدا کو پکارا ہے، اور میری اشرہ اول میں بھی آپ کے سامنے خدا کی حمد و ثنا کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے دعائے کمیل کی وہ ابتدائی جملے جو مولا نے ارشاد فرمائے رب الجلال کی حمد و ثنا میں، بس اس ایک ایک جملے کو میں مجلس کے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. آج پانچویں محرم اور دعائے کمیل کا پانچواں جملہ. اب تک ہم نے یہ جانا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک برحمتک الذی وسعت علی کل شیء، جب اللہ سے مانگو اس کی رحمت کا واسطہ دو، اس کی قوت کا واسطہ دو، اس کی جبروت کا واسطہ دو. کل کی مجلس میں ذکر ہوا اللہ کو اس کی عزت کا واسطہ دو. اور دعائے کمیل کا پانچواں جملہ مولا کو ارشاد فرماتے ہیں وَبِعَوْذُ نَتِكَ الَّذِي مَلَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، خدایا تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری عظمت کا کہ جو اس نے ہر شے کو پر کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اس کائنات میں جہاں جہاں آپ دیکھیں آپ کو عرض الجلال کی عظمت نظر آئے گی. دیکھیے جب ہم کسی انسان کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فلاں ڈاکٹر یا فلاں سرجن بہت عظیم ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے بڑے ایسے بڑے کمپلیکیٹڈ آپریشن کیے ہیں، جیسے سرجریز کی ہیں جو بہت مشکل تھی. فلاں انجینئر کے لیے کہتے ہیں وہ انجینئر بڑا عظیم انجینئر ہے، اس نے بڑی بڑی بلڈنگس ڈیزائن کی. فلاں لیڈر بڑا عظیم ہے، اس نے اپنی قوم کے لیے بڑی خدمات پیش کی. تو ہم جس کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے سامنے اس کے کارنامے اس کی جو خدمتیں ہیں وہ نظروں میں ہوتی ہیں. اور رب الجلال وہ عظیم ہے، مولا کہہ رہے ہیں جب خدا سے مانگو تو کہو مجھے عظمت کا لطی ملا آج کو نشے، خدا تجھے تیری عظمت کا واسطہ. اور خدا عظیم اتنا عظیم ہے کہ اس نے خود قرآن میں اپنے لیے کہا وہو العلی العظیم، میں خدا عظیم ہوں بلند مرتبہ ہوں. تو ہم خدا کی عظمت کو کیسے پہچانیں؟ دنیا میں کسی کو عظیم کہتے ہیں تو اس کے کارناموں سے اس کے کام سے پہچانتے ہیں. خدا کی عظمت کو کیسے پہچانیں؟ اس لیے مشکل ہے کیونکہ خدا کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یہ کائنات پوری پورا یونیورس کی پوری کائنات خدا کی عظمت کا نشان ہے، مگر ہم اس کائنات کی حدود سے ناواقف ہیں. ہمیں نہیں پتا زمین و آسمان کے درمیان اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی، ہم نہیں جانتے. آج تک سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ ہم نے مریخ پہ انسانی زندگی کے آثار پا رہے ہیں، ہم نے چاند پہ پانی دیکھ لیا، تو فقط ایک سیارے اور ایک پلانٹ کی بات ہے، ایک ستارے کی بات ہے. سنیے امام معصوم سے صادق آل محمد امام جعفر صادق نے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں رب الجلال نے 12,000 جہان خلق کیے ہیں. 12,000 جہان، ہر جہان ساتوں آسمانوں زمین سے بڑا ہے، اور ایک جہان کے رہنے والے دوسرے جہان کے رہنے والوں سے بے خبر ہیں. امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے 12,000 جہان خلق کیے، ہم تو فقط ایک پلانٹ ایک زمین پر بیٹھے ہیں، اس زمین کے رمز کو اس کے رازوں کو ابھی تک ہم جان نہیں سکے. جیولوجسٹ ہے تو زمین پر ریسرچ کر رہے ہیں، سائنٹسٹ ہے نہیں، اب تک ہم اس زمین کو ہی مکمل طور پہ نہیں جان سکے. اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں اللہ نے 12,000 جہان خلق کیے، اتنا عظیم پروردگار. اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں، اس پوری گیلیکسی میں کیا کچھ ہے ابھی تک ہمارے علم میں بھی نہیں آیا ہے. مگر کمال یہ ہے اس رب الجلال کا، اس باعظمت خدا کا کمال یہ ہے کہ اتنے عظیم ہونے کے باوجود اس نے قرآن میں کیا کہا ادغونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری صدا کا جواب دیتا ہوں سنتا ہوں. ایک لمحے کے لیے میں اور آپ غور کریں، امام کہہ رہے ہیں اللہ نے 12,000 جہان خلق کیے، فقط اس کائنات کی بات کیجئے، اس قرآن عرض پہ جتنے اللہ نے ستارے اور سیارے بنائے اس سے ایک سیارہ ہماری زمین بھی ہے. اس زمین کے کس حصے میں، کس بر اعظم کے کس ملک میں، پاکستان کے کراچی کے چھوٹے سے شہر، چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو پکارا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ڈاٹ سے بھی کم، ایک نقطے سے بھی کم. ہم بندے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہماری، اس پورے یونیورس کے سامنے، اس پوری کائنات کے سامنے. اور اللہ نے کہا تم کہیں بھی مجھے پکارتے ہو میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں، تمہاری صدا کو سن رہا ہوں. جو خود کو قرآن نے کہا ہے وہ علی العظیم، اتنی عظمت پر بھی جیسے ناچیز ہو. ہم تو کیا, ہم تو شروع مخلوقات ہیں, وہ تو پھر زمین کے تہنے, آسمان کے تہنے, سمندروں کے تہنے, اگر وہ کوئی کیڑا بھی ہے. روایتوں میں ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ کو ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے, تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا ان کو اپنی بیٹی سے, چھوٹی بیٹی سے بہت محبت تھی, کہا کہ میں اس سے مل لوں. دل میں خیال آیا پھر بات اس کا کون ہوگا, رب العزت دل کا حال جانتا ہے, کہا موسیٰ جاؤ اپنے عصا کو دریائے نیل پر مارو, جب دریائے نیل پر مار دو گے تو دریائے نیل شگافتہ ہو جائے گا, اتر جانا نیچے, تمہیں سمندر کی تہ میں ایک پتھر نظر آئے گا, اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہوگا, اس سوراخ کے اندر ایک کیڑا ہے, جاؤ جا کے دیکھو. خدا کا حکم تھا, دریا نیل پیسہ کو مارا, شگافتہ ہو گیا, تہ میں پہنچے وہ پتھر, پتھر میں سوراخ, سوراخ کے اندر ایک ننا سا کیڑا, اور اس کے منہ بھی ایک پتی ہے, غذا کا ہے. بدل جائے نا, وہی کرتا ہے موسیٰ جو سمندر کی تہ میں اس ننھے سے کیڑے سے بے خبر نہیں ہے, جس کی وجہ سے الزام کر رہا ہے وہ تمہاری بچی کو چھوڑ دے گا. انہوں نے کیسے سوچا, تو بھائی خدا ہم یعنی آپ سوچیے, مرب الجلال بھی ہر مخلوق سے باخبر ہے, اتنا عظیم ہے, اس کی عظمت کا عالم یہ کہ میں تم میں سے کسی سے بے خبر نہیں ہوں. اور عجب کمال یہ چڑھ امام کی حدیث کتاب میزان الحکمہ کی تیسری جلد ہے, اور جب اسے پڑھیں تو سب سجدے میں چھٹ جاتا ہے. چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں یہ جان لو کہ جب تم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو نا, تو پہلے اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے, پہلے اللہ تمہیں یاد کرتا ہے, پھر یاد کرنے کے بعد تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو, ورنہ تم خدا عظیم کی ذکر کی قدرت نہیں رکھتے.
نعرہ تکبیر,
جب اس فرش ادا پہ آتے ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جب قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ سب سجدے میں چھٹ جائیں, محمود پہلے تم نے ہمیں یاد کیا تو ہمیں یہ ذکر کی توفیق ملی. اور واقعی اس منزل پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں اشتہار میں کوئی بے نمازی ہوں, جب ہم اور آپ کہیں کہ نماز کیوں قضا کرتے ہیں, ہمارا تو جواب کیا بنتا ہے, ہم جانے ہمارا اللہ جانے, اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے, بے شک اللہ نمازوں کا محتاج نہیں ہے, مگر ڈرنا یہ چاہیے مومن کو کہ ایسا نہ ہو کہ خدا ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے, وہ ہمیں یاد ہی نہیں کرتا کہ ہمیں ذکر کی توفیق ملے. اور ہمیشہ چاہتا ہے معصومی نے دعاؤں میں اٹھا کے دیکھی میرے مولا واقع کی, چاہتا معصومی کی دعا یہ ہوتی بارلا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا. معصومی نے سکھا رہے ہیں طریقہ, اللہ تیری نظر کرم نظر رحمت ہر وقت ہم پہ ہو, اگر تو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے ہم زندگی 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے, خدا ہم سے بے پرواہ ہو جائے تو ہمارا خیال کون رکھے گا, یہ ہر سانس میں جو ہمیں مصیبتوں سے بلاؤں سے بچا لیتا ہے وہ کون ہے, رب العزت. تمہیں پتہ دیا اتنا عظیم ہے, اور جو خدا عظیم کی عظمت کو نگاہوں میں رکھے, پروردگار عالم ایسے بندے کو عظمت عطا کر دیتا ہے, عظیم بنا دیتا ہے. کتابوں میں روایت ہے, کتاب کشکول میں روایت ہے, کتاب بکر موتی میں بھی یہ روایت ہے, کتاب خدا شناسی کے راستے شہید عالم ایسے شیرازی روایت کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت داؤد نبی نے اللہ سے سوال کیا, بھائی کہا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اچھا کیوں پوچھا نبی نے؟ دیکھیے اس زندگی کے بعد تو موت ہے, ذائقہ موت جو پیدا ہوا ہے وہ ذائقہ موت چکھنا ہے, اس زندگی کے بعد تو موت ہے, مگر جب ہم اس آخر کی زندگی میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں انتقال ہو گیا, اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہو گئے, مگر اس زندگی میں موت نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جیسے یہاں رہتے ہیں تو کسی علاقے مکان خریدتے ہیں, ماحول کیسا ہے, پڑوسی کیسے ہیں, لائٹ اور پانی کا انتظام ہے, اس علاقے کا لوگوں کے رہنے والوں کا مزاج کیسا ہے, اپنی طور پہ ہمارا سہولت دیتے ہیں, اسکول کالج قریب ہے, تو اس زندگی کے لیے بھی انسان سوچے گا کہ رہنا ہے ہمیشہ تو پڑوسی کون ہے, اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے کہ اچھا پڑوسی مل جائے. تو آپ حضرت داؤد نے سوال کیا, بائی لہا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جلال نے وحی کیے میرے نبی کل صبح نماز کے بعد تم شہر سے باہر چلے جانا, جب شہر سے باہر نکلو گے تو جس پہلے شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی وہی جنت سے تمہارا پڑوسی ہوگا. حکم خدا تھا. اگلے دن حضرت داؤد نماز سے فارغ ہو کے شہر سے باہر نکلے, اب جب شہر سے باہر نکلے جس پہلے شخص سے ملاقات ہوئی ایک ضعیف کمزور اور غریب انسان, بہت ضعیف, اور اپنے کندھوں پہ اسے لکڑی کا گٹھا اٹھایا, لکڑیاں کاٹ کے لایا ہے اب ان کو فروخت کرنے کے لیے شہر میں آ رہا ہے. جناب داؤد حیران ہے, جنت میں میرا پڑوسی ہوگا, کیا ہو رہا ہے اس کا؟ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, وہ شہر میں داخل ہوا, جناب داؤد پوچھے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام متی ہے, نیم تیل چھوٹی ہے, متی. اچھا اب داؤد دیکھنے شہر میں آیا, اس نے لکڑی کے گٹھا جو لکڑیاں کاٹ کے لایا تھا اس کو فروخت کیا. جب پیسے ملے تو اس نے گندم خریدی اور گندم خرید کے پھر شہر سے باہر نکل کے اپنے گھر کی طرف جانے لگا. ایک مطلب آپ داؤد خرید رہے ہیں, کہا کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ وہ کہتا ہے مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے, بے شک آپ میرے ساتھ چل رہی ہو. حضرت داؤد بھی چاہ رہے ہیں کہ میں اس کے گھر جا کے اس کا عمل دیکھوں, آخر میں اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ پتہ لگا رہے عالم سے نبی کا پڑا ہوا چندن پیدا کر رہا ہے. حضرت داؤد اس کے ساتھ اس کے گھر گھر میں جا کے دیکھا, اس نے جو گندم خریدی تھی اس کو پیسا, آٹا بنایا, پھر روٹی پکائی اور دسترخوان میں چاہ کے لا کے رکھا. کہا حضرت داؤد سے آئیے آپ ہی کھانا کھائیے. حضرت داؤد دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اب دیکھا کہ وہ کھانا کھاتا جاتا ہے, لقمہ توڑتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے, منہ جب لقمہ نکلتا ہے تو کہتا ہے الحمد للہ. کوئی اس کا نوالہ خدا کے ذکر سے خالی نہیں ہے. اور جب کھانا کھا چکا تو اس نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا بارالہ یہ تیرا احسان ہے کہ جو درخت کی لکڑیاں میں نے کاٹی وہ درخت تیری ہی قدرت سے زمین سے اگا تھا. ان درخت کی لکڑیوں کو تو نے ہی خوش کیا. میرے معبود تو نے میرے بازوؤں میں وہ طاقت دی کہ میں لکڑیوں کو کاٹ سکا. پھر میں شہر کی طرف گیا, گاہک تو نے بھیجا کہ میں اس کو فروخت کر سکا. اور جب میں نے فروخت کر لیا تو گندم خریدی وہ تیری ہی عطا کر جائے گا, پھر تو نہیں اگا لیے زمین سے کتنی طاقت ملے. اور پھر اس کو پیسنے کی صلاحیت, اس کو آٹا بنانے کی صلاحیت تو نے مجھے عطا کی. اور روتا جا رہا ذکر کرتا ہے, روتا تعالیٰ میں نے کیا کیا, سب تو تیری عظمت کا کمال ہے, تو نہ دیکھتا تو میں کیا کرتا. مطلب نہ جاؤں کہتے ہیں واقعی اس طرح اس کا سر خدا کی عظمت کے سامنے جھکا ہوا ہے, اس طرح ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اسے بارش میں نبی کا پڑوسی قرار دیا. سلام چھپاتا چلا جائے گا, بلند کرتا چلا جائے گا. اتنا بلند کر دیا غریب انسان کو کہ جس بہشت میں نبی کا پڑوسی بنا دیا. تو اب سوچنے والی بات یہ, وہ اللہ جو اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ العلی العظیم, میں عظیم ہوں, اگر وہ عظیم خدا کسی ذات کو عظیم کہے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اس پوری کائنات میں فقط ہمارے نبی جناب رسالت ماب ہیں کہ جن کے لیے خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. قرآن پاک میں 29:12-29:12 میں سورہ قلم کی تیسری آیت, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ, اے میرے رسول آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں. تو کیا مرتبہ ہے رسول, کیا مرتبہ ہے جناب رسالت ماب کا کہ جس ہستی کے ایک صفت ایک خون کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں. تو جس نبی کی عظیم کہہ دے وہ نبی خود کتنا عظیم المرتبت ہوگا, اور یقیناً اتنا عظیم المرتبت ہے تبھی پروردگار عالم نے معراج کا مرتبہ ادا کیا. پوری کائنات میں خدا نے کسی کو اپنے قریب اتنا نہیں بلایا, ملائکہ بھی پیچھے رہ گئے. پوری کائنات میں 124,000 انبیاء میں کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو ہمارے نبی حضرت محمد کو ملا. خدا اور حبیب خدا کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں محفوظ کر دیا. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اس عشرہ اول کی مجالس کا عنوان ہے. سورہ بقرہ کی انہی دو آخری آیتوں میری اور آپ کی گفتگو عقیدہ عمل کے عنوان کے تحت ہو رہی ہے. اور کل تک یہ مجلس کی گفتگو میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ جب پروردگار عالم نے رب الجلال سے کہا, جب پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب آج تم جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا.
جب خدا اپنے حبیب سے کہہ دے آج تم جو مانگو میں عطا کروں گا, تو حبیب نے اس منزل پر بھی اپنی امت کے لیے مانگا. اور کیا کہہ کے مانگا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا, ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به. ابھی کیا مانگا؟ رب الجلال ہماری اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے, کوئی بھول ہو جائے تو ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, جو بوجھ گزشتہ امتوں پہ ڈالا وہ ہم پہ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحمل علينا, جو بوجھ ہم اٹھا نہ سکتے ہو وہ بھی ہم پہ نہ ڈالنا. اور پھر کیا تھا؟ واف انا, ہمیں عافیت میں رکھنا. واغفر لنا, ہمیں بخش دینا. وارحمنا, ہم پر رحم کرنا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, تو ہمارا مالک و مولا ہے, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور جب مانگا حبیب خدا نے تو خدا نے کیا دیا؟ پورے قرآن میں نہیں ملتا. کیوں؟ وارث قرآن میں بتایا. بالکل اسی طرح جیسے نماز کا طریقہ وارث قرآن میں بتایا. پورے قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ نہیں. نماز کا حکم ہے, وضو کا حکم ہے, زکات کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, مگر طریقہ محمد والے محمد نے سکھایا. تو اب جب حبیب خدا نے مانگا تو خدا نے کیا دیا؟ تو آئین المعصومین نے بتایا کہ 25 تحفے دے کے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس امت کے لیے. اس امت کے لیے 25 تحفے دے رہا ہوں. کل تک کی مجلس میں آپ کے سامنے 10 وہ تحفے بیان کر چکی ہوں, آج مزید 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں. 11واں تحفہ جو رحمت للعالمین کے صدقے میں اس امت کو ملا ہے. رب الجلال کہتا ہے گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے, دیکھیے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ اگر کوئی بھول سے گناہ ہو جائے, جان بوجھ کے نہیں, بھول سے گناہ ہو گئے, بھولے سے, تو معاف ہے. یہ تحفہ ہے اللہ کا. آج 11واں تحفہ یہ کہ اگر گناہ ہوا جان بوجھ کے مگر حالت مجبوری میں, مجبوری ہے اور اس میں وہ گناہ کرنا پڑا. مثال دیکھو, جو علماء مثال پیش کرتے ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ میں تو طالب علم ہوں. علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اب یہ کہا نا 11واں تحفہ یہ کہ اگر مجبوری کے عالم میں گناہ ہو جائے تو معاف ہے. گزشتہ امتوں میں نہیں تھا. کیسی مجبوری؟ انسان پہ مردار کھانا حرام ہے. لیکن اگر کوئی انسان کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں حلال نہیں ہے اور بہت ایسے حال میں پہنچ گیا کہ اب اس کو, اس کی جان کو, اس کے بچوں کی جان کو خطرہ ہے, مر جائیں گے اگر مجھے غذا نہ رہی اور حلال غذا نہیں مل رہی کسی طرح, تو ایسی حالت مجبوری میں حرام سے فقط اتنا کھانا, اتنے لقمے کی جان بچ سکے وہ جائز قرار پاتی ہے. گناہ تو ہے مگر حالت مجبوری میں ہے, معاف ہے. یا آج کے دور کی بات کریں, کوئی خاتون کسی ایسی بیماری مبتلا ہے, بریسٹ کینسر ہے, کچھ ہے, کسی لیے سرجری کروانی ہے اور فیمیل ڈاکٹر چاہیے. مگر کوئی خاتون اگر ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ ایسے کوئی سرجن نہیں ہے جو آپریٹ کر سکے اس کے کینسر کو, اور ظاہر نام حرم کے سامنے پرائیویٹ پارٹس نہیں دکھا سکتے, مگر اب جان کو خطرہ ہے, اتنا پھیل رہا ہے زہر, اتنا کینسر پھیل رہا ہے کہ اگر اب علاج ہو تو جان چلی جائے گی, جان کو بچانا واجب ہے. تو اگر وہ ایسے ایک میل سرجن سے, ایک مرد سرجن سے وہ علاج کروائے تو حالانکہ نام حرم کو دکھانا گناہ ہے مگر مجبوری میں یہ گناہ معاف ہے. گزشتہ امتوں کے لیے نہیں تھا. تو کہا کہ 11واں تحفہ یہ ہے کہ اگر مجبوری میں کوئی گناہ ہو جائے تو رب العزت کہتا ہے میرے حبیب تیرے صدقے میں میں معاف کرتا ہوں. کہا 12واں تحفہ یہ ہے تمہاری عمر کے لیے کہ جس وقت عقل کام نہیں کر رہی ہوتی, اگر اس حال میں کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بھی تمہارے صدقے میں معاف کر رہا ہوں. عقل کام نہیں کر رہی, کوئی چھوٹا بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, ابھی عقل مکمل نہیں ہوئی نا, اور خدا نہ کرے کسی چیز سے کھیل رہا ہے, اب چھری ہے, چھری سے چاہے پھل کاٹ لیجیے چاہے کسی گلا کاٹ لیجیے, وہ تو ایک استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ابھی بچے کے ہاتھ میں چھری سے اس قصہ اٹھا رہا ہے, سپوز کر لیجیے, ایک مثال پیش کر رہی ہوں, اور اس نے کھیل رہا تھا چھری سے کسی طرح پھینکا اور کسی کو لگے اور خدا نہ کرے کوئی مر جائے. اب یہ بچہ نابالغ ہے, ناسمجھ ہے, اسے گناہ ہو گیا مگر اس کی عقل ابھی اس منزل پہ نہیں آئی. تو کہا کہ جس وقت عقل کام نہیں کر رہی اور گناہ ہو جائے معاف. یہ 12واں تحفہ ہے اس امت کو نبی خدا کے صدقے میں, رحمت للعالمین. گزشتہ امتوں میں نہیں ہوتا تھا, کفارہ دینا پڑے گا. اگر مجبوری میں بھی گناہ کر لیے تو کفارہ دینا پڑے گا. اگر اس طرح سے کوئی نابالغ بھی یا بے ہوش, یعنی جملہ کیا, عقل کام نہ کر رہی ہو, گناہ ہو جائے, بے ہوشی کی حالت میں کوئی ایسا ہاتھ لگ گیا, کچھ ایسا کام ہو گیا تو دوسرے کو نقصان پہنچ گیا, گناہ ہے کسی کو نقصان پہنچانا, مگر کیونکہ وہ عقل اس وقت کام نہیں کر رہی حالت, بے ہوشی کی حالت میں, تو اگر گناہ ہو گیا تو معاف ہے. یہ آسانیاں کیوں مل رہی؟ گزشتہ امتوں میں نہیں تھی. مگر اے حبیب خدا, تم سے محبت کرتا ہوں, تمہاری آل سے محبت کرتا ہوں, تمہارے صدقے میں تمہاری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں. یہ 12 تحفے. 13واں تحفہ گزشتہ امتوں میں یہ ہوتا تھا, گزشتہ نبیوں کی امت میں, کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو گناہگار جب گناہ کر کے گھر سے باہر گیا تو گھر کے دروازے پہ لے جایا کرتا تھا یہ گناہگار. گزشتہ مشہور بھائی نفس کا غلبہ ہوا, شیطان نے گمراہ کیا, گناہ ہو گیا, اب پچھتا رہا ہے. مگر دوسری امتوں نے کیا تھا, گھر سے باہر نکلا, باہر لے گیا, لوگوں نے پہچان لیا گناہگار ہے, رسوائی کا تھا. رب العزت کہتے ہیں حبیب خدا تمہاری محبت میں تمہاری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر گناہ ہو جائے گا تو گھر کے دروازے پہ لکھا نظر نہیں آئے گا. چودواں تحفہ پروردگار کہتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کی پیشانی پہ داغ آ جاتا تھا. اب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے, پیشانی سے سیاہی ہے, لوگ کہتے ہیں اس نے گناہ کیا, گناہگار ہے. رسوائی کا عذاب. رب الجلال کہتا ہے میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں, اگر گناہ ہو جائے گا تو پیشانی پہ داغ نہیں آئے گا. مگر یہ داغ کہاں آئے گا اس عمر پہ, قلب میں. اس لیے کہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ سیاہی مٹ جاتی ہے, لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ پہ گناہ مسلسل کرتا رہے تو یہ سیاہی بڑھتے بڑھتے قلب سیاہ ہو جاتا ہے, وہ شخص شقی القلب ہو جاتا ہے, پھر اس پر ہدایت اثر نہیں کرتی. یہ میں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, لشکر عزیز کیا تھا, گناہ کر کر کے قلب اتنے سیاہ ہو گئے تھے کہ حجت خدا سامنے موجود, حسین ابن علی کلام کر رہے ہیں, اثر نہیں ہو رہا. تو کہا کہ جب یہ سیاہی قلب پہ آتی اس امت پہ, تو چودواں تحفہ کیا ملا اس امت کو, کہ نبی کے صدقے میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو پیشانی پہ داغ نہیں آئے گا. اور پندرہواں تحفہ, اور ایسا تحفہ کہ واقعی سجدہ شکر کرنے کو دیتا ہے. کہا میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو ایک تحفہ یہ دے رہا ہوں, پندرہواں تحفہ یہ دے رہا ہوں کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے گا تو کرامان کاتبین کو, جو فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں, کائن فرشتوں کو میرا حکم یہ ہے کہ 7 گھنٹے تک یہ گناہ مت لکھنا. اگر 7 گھنٹے کے دوران وہ شخص توبہ کر لے, وہ بندہ ہے مومن, استغفار کر لے سچے دل سے, تو نامہ اعمال بھی خراب نہیں ہوا, نامہ اعمال میں گناہ درج نہیں ہوا. اس سے بڑی رحمت اس ارحم ارحم الراحمین کی کیا ہوگی کہ وہ ارحم الراحمین خدا رحمت للعالمین کے صدقے میں یہ کرم کر رہا ہے اس امت پر کہ یہ تحفہ ہے تمہاری امت کا, پھر گناہگار سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو 7 گھنٹے کی مہلت ہے کہ وہ توبہ کر لے. اس لیے معصومین کہتے ہیں بدبخت ہے وہ مومن جو اس 7 گھنٹے کی رعایت سے بھی فائدہ نہ اٹھائے اور نامہ اعمال گناہوں سے بھر جائے. تو یہ وہ 5 تحفے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, 15 ہو گئے, کہ پروردگار عالم نے حبیب خدا کے صدقے میں معراج پہ ہمیں یہ تحفے دیے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں کر دیں. اور بتانا یہ چاہتا تھا خدا اپنے عقیدوں کو درست کر لو, میں تمہارے تم سے بہت طویل عمل نہیں مانگتا, مجھے کوانٹیٹی نہیں مجھے کوالٹی چاہیے. عقیدہ درست ہے تو عمل قلیل پر بھی اجر کثیر دوں گا, اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو تمہارا سارا عمل رائے گا ہوگا. اس لیے کہ پروردگار عالم خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے, قرآن پاک میں سورہ مائدہ, اور سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, میں تو صرف صاحبان تقویٰ کا عمل قبول کرتا ہوں, ہر ایک کا عمل خدا قبول نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کو قبول کروانا مشکل ہے. کیا میں تو صرف متقیوں کا, نیک لوگوں کا عمل قبول کرتا ہوں, اور متقی کہتے بنے امام المتقین کے در پہ آنا پڑے گا, آل محمد سے سیکھنا پڑے گا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اور واقعی سفر معراج نے یہی کچھ بیان کیا, یہی کچھ بیان کیا. رسول جو کہہ گئے تھے عقیدہ کیا, رسول کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے نا, مگر آج زمانے کا حال کیا ہے, لوگ کہتے ہیں رسول یہ نہیں کہہ گئے کہ کتاب ہی وہ اہل بیت ہی, وہ کہتے ہیں رسول تو کہہ گئے تھے کتاب ہی وہ سنت ہی, رسول کی حدیث کو موڑ توڑ کیا, مخ کر دیا کہ رسول کہہ گئے تھے کتاب میری سنت کافی ہے. بھائی رسول کی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل پیش نہیں آئے جو آج کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں, کون جواب دے گا؟ اگر سر عقل سے سوچے کیوں کہہ گئے تھے رسول, میرے پاس قرآن اور اہل بیت, یہ اہل بیت کا دامن سے متمسک رہو گے کوئی زمانہ ایسا نہیں رہے گا کہ اہل بیت سے خالی ہو. اس وقت بھی رسول کا وارث پردہ غیبت میں ہے مگر اسلام کی حفاظت کر رہا ہے, کوئی زمانہ اس سے خدا سے خالی نہیں ہوگا. اسی لیے کہا تھا قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہو. سفر معراج بھی اسی منظر کو بیان کر رہا ہے. کتاب حیات القلوب کی دوسری جلد میں روایت ہے, ایک شخص جس کا نام تھا نافع, اور وہ آیا ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام رسول ہیں اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نہیں جواب دیں گے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. پانچویں امام کہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہیے بتائیے جناب عیسیٰ میں اور رسول خدا کے درمیان کتنے عرصوں کا کتنا عرصہ کتنا ہے؟ کہا 500 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد 500 سال کے بعد جناب رسالت نام محفوظ ہوئے. جب پانچویں امام نے یہ کہا کہ 500 سال کا فاصلہ ہے تو وہ شخص کہتا ہے مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں آتی. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا 25واں سپارہ ہے اور 25ویں سپارے میں سورہ زخرف ہے اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا. میرے حبیب پوچھو وَسَأَلَ اور پوچھو مَنْ أَرْسَلْنَا جس کو ہم نے بھیجا ہے. کس کو بھیجا ہے؟ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا تم سے پہلے جو نبی رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھو. کیا پوچھے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون ان سے پوچھو کیا خدائے رحمان کی عبادت کے علاوہ میں نے کوئی خدا قرار دیا ہے؟ کیا میں نے خدائے رحمان کی عبادت کے سوا بھی کسی کی عبادت کرنے کو کہا ہے؟ تو فرزند رسول یہ بتائیے جب 500 سال کا فاصلہ ہے جب رسالت معاف ملے ہی نہیں ان انبیاء سے زندگی میں تو رسول پوچھیں گے کیسے؟ کیونکہ اسی لیے قرآن میں بات آ ہے قرآن پہ غور و فکر کرو. کہیں لکھا قرآن کو رٹ جا قرآن پہ غور و فکر کرو. کیوں؟ جب قرآن پہ غور و فکر کرو گے سوالات آئیں گے تو لامحالہ تمہیں وارث قرآن کے در پہ آنا پڑے گا اور جب وارث قرآن کے در پہ آ جاؤ گے تو صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے. صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے تو استقلال استقامت تمہیں ملے گی ان کی پیروی کر کے اور یہی صراط مستقیم تمہیں بہشت کے دروازے تک لے جائے گا. اس لیے قرآن میں بار بار کہا غور و فکر کرو. اب وہ شخص غور و فکر کر رہا ہے پانچویں امام سے پوچھ رہا ہے کہ فضلِ رسول جب 500 سال کا فاصلہ ہے رسول ملے ہی نہیں تو قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ پانچویں امام کہتے ہیں پروردگار عالم اس میں معراج کا منظر بیان کر رہا ہے. وارث قرآن بتائیے کہا جس وقت رسول کو معراج پہ بلایا ہے اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور اس کے بعد جبرائیل امین کو حکم دیا اذان و اقامت دے اور پھر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. آگے پیش امام کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ. اور جب نماز مکمل ہو گئی تو پروردگار عالم نے کہا وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا میں ابھی پوچھو ان سے کہ ان کو میں نے خدا رحمان کے علاوہ بھی کسی خدا کی پرستش کا حکم دیا تھا اور ان سے پوچھو کہ یہ کس امر پہ مبعوث کیے گئے ہیں؟ ان کو نبوت ملی کس طرح ہے؟ کیوں ملی؟ جب سوال یہ کیا رسول اسلام سے پانچ امام کہتے ہیں تمام انبیاء نے جواب دیا ہم مبعوث ہوئے ہیں اللہ کی وحدانیت اس کی توحید پر آپ کی رسالت پر علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اور ان کے بعد تمام ائمہ کا ولایت کا اقرار کر کے ان کی امامت کا اقرار کر کے پھر ہمیں یہ نبوت ملی. رسالت کا اور آئمہ کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا خدا نے نبوت نہیں دی تو بتائیے بھلا ولایت علی کا اقرار کیے بغیر بہشت میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ جب انبیاء کو نبوت نہیں دے رہے تھے اقرار کے بغیر. کیوں؟ عقیدہ درست ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. اس لیے روایتوں میں ہے کہ پل صراط کی پہلی چوکی پہ اللہ نے پل صراط کے نیچے جہنم ہے اور پل صراط سے گزر جائیں تو سامنے جنت کا دروازہ ہے اور پل صراط پہ اللہ نے 7 چوکیاں بنائی ہیں. کبھی خدا نے موقع دیا تو عرض کروں ورنہ آپ کتاب ماس کھولیے بہت کتابیں علماء ہمارے علماء نے لکھی اور پوری تفصیل پڑھی لطف آئے گا. سورہ واقعہ کی تفصیل پڑھی اللہ نے جنت کے جو منظر پیش کیے واقعی مومن دنگ مومن پڑھے تو دنگ رہ جاتا ہے حیران رہ جاتا ہے. تو پل صراط کی پہلی چوکی پہ ولایت علی کا سوال ہوگا. اب دنیا میں علی کی ولایت کو نہ مانتا ہو وہ پل صراط کی پہلی چوکی سے جہنم میں گرا دیا جائے گا. تو جب ائمہ کی ولایت کا رسول کی نبوت کا خدا کی وحدانیت کا اقرار انبیاء نے کیا تو نبوت ملی. بس ایک مرتبہ جب اقرار کر لیا تو پانچویں امام کہتے ہیں رب ذوالجلال کی ندا آئی ذرا عرش کے داہنی جانب تو دیکھو. جیسے عرش کے داہنی جانب دیکھا علی حسن حسین زین العابدین پورے امام حتیٰ کہ امام زمان تک سب حالت نماز میں عالم انوار میں تھے. اور ان میں سے جو آخری مہدی ہے یہی میرے دشمنوں کا خاتمہ کرے گا. یہ میراث سے اللہ نے جہاد معصومین کے انوار دکھا دیے. اور اشک مناظر یہ سفر میراث کا پیغام واقعاً فقط یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو صحیح کر لو. خدا کو کوئی شوق نہیں کسی کو جہنم میں ڈالنے کا. اپنے عقیدہ درست کر لو, عقیدہ درست ہوں گے تو پھر عمل ٹھیک ہو جائے گا. اور عمل کے ٹھیک کرنے کے لیے میدان کربلا کا آئینہ موجود ہے. ہر زمانے کا مومن اس کربلا کے آئینے میں اپنے کردار کو پرکھ سکتا ہے. تو کہا کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کہتے ہیں معراج پر, میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا معراج کا, کہ ہر عرش پہ علی کے متعلق سوال ہوا اور ہر ملک نے سلام بھیجا مولا علی کو. تو رسول اسلام کہتے ہیں, یاد القلوب کی روایت ہے یہ بھی, کہ رسول اسلام کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے گمان ہوا کہ کیا علی مجھ سے بھی زیادہ یہاں مشہور ہے, اتنا ملائکہ سوال کر رہے ہیں. کیا جیسے یہ خیال آیا میں نے عرش کے نیچے نگاہ کی تو میں نے علی کو کھڑے ہوئے پایا. میں نے کہا علی کیا تم مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟ جیسے ہی کہا جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول کس سے کلام کر رہے ہیں؟ کہا علی. کہا یہ علی نہیں ہے. کہا دیکھو علی ہے. کہا یہ علی نہیں ہے, ملائکہ نے کہا تھا. ہمارے کہا علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. زمین والے تو علی کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کا ثواب پا لیتے ہیں, ہم ملائکہ یہ ثواب کیسے پائیں؟ تو پروردگار عالم نے عرش پر ایک فرشتے کو علی کی شکل میں خلق کر دیا کہ اب تم علی کے چہرے کی زیارت کرو اور اس ثواب سے میں تمہیں بھی محروم کروں گا. اپنے عقیدوں کو درست کر لو. اور کربلا کا میدان یہ بتا رہا ہے کہ اگر عقیدے صحیح نہ ہوں اور سامنے حجت خدا کی بہشت کی دعوت دے رہا تو لوگ قتل کرنے پہ آمادہ ہیں, حسین کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے. بتا دے ایک منظر سفر کربلا سے ایک منظر اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا, اشرف والے میرے مرکز یہی کتاب ہے. پڑھیے بہت خوبصورت کتاب ہے. میرے مولا نے مدینے سے لے کے اپنے آخری سجدے تک جو کلام کیا ہے اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے. میں ایک منظر اور آج آپ کے سامنے پیش کروں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ 8 یا 9 محرم کی رات تھی, مولا حسین نے عمر سعد کو, ہم سے عمر سعد کہتے ہیں, ایکچوئل کا ورڈ کیا ہے, عمر ابن سعد, سعد کا سباق کا نام تھا عمر ابن سعد. اس ملعون کو مولا نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملاقات چاہتا ہوں. مولا کا پیغام پہنچا, ٹھیک ہے. ادھر خیام حسینی ہے اور اس طرف لشکر عصیب ہے, درمیان میں ایک خیمہ لگا دیا گیا. مولا حسینی بن علی اپنے 20 اصحاب کے ساتھ اس مقام پر آئے. وہ ملعون عمر سعد بھی 20 لوگوں کے ساتھ اس مقام پہ آئے. جب اس مقام پہ پہنچے ہیں مولا تو مولا نے کہا میرے ساتھ اس خیمے میں صرف ابو الفضل العباس اور علی اکبر میرے ساتھ چاہیے, باقی سے باہر کھڑے رہیں گے. عمر سعد ملعون کہتا ہے میرے ساتھ بھی میرا بیٹا حافظ اور غلام ساتھ آئے. اندر پہنچے مولا تشریف فرما ہوئے اور مولا نے کہا اے ابن سعد تم مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تمہیں خدا کی طرف پلٹ کر نہیں جانا؟ میں ورڈ ٹو ورڈ مولا کے الفاظ کو کوٹ کر دوں آپ کے سامنے. کہا کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ تمہیں پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جانا؟ مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جو ظلم مجھ پر کر رہے ہو تمہیں پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں ظلم کا حساب دینا پڑے, تمہیں پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا. میں اس کی اولاد ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو. میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو. لشکر یزید کو چھوڑ کر آ جاؤ میری طرف, خدا کے نزدیک یہی پسندیدہ ہے. اب یہاں تک چند جملے بیان کر کے آپ کے ذہنوں کو دعوت فکر دیتی ہوں. ذرا سوچیے یہ واقعہ ہوا ہے 8 یا 9 محرم کی رات کو. میرے اور آپ کے بچوں کو, ہم سب مائیں ہیں, میرے اور آپ کے بچوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچا دے ہم ساری زندگی اس کو معاف کر دیں. میرے بچے کو تکلیف پہنچائے. حسین ابن علی کے بچے 7 محرم سے پیاسے ہیں مگر مولا اس کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اتمام حجت کے لیے. میرا منصب ہدایت ہے, میں سب تک ہدایت پہنچا دوں. کوئی یہ نہ کہیں آنے والا تاریخ ساتھ لکھ جائے کہ بھئی حسین کو پہچانتے ہیں جسے قتل کر دیا. نہیں, مولانا پہچانوا رہے ہیں. اور مولانا کس طرح پہچانوا رہے ہیں؟ پہلے آپ کی آخرت یاد دلایا, کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ تم کو پلٹ کے اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. پھر میرے مولا نے یہ جملہ کیوں کہا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہیں, کیوں کہا؟ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ میرے سامنے لاکھوں کا لشکر اکٹھا کر دوں گا تو میں حیبت میں بھاگ جاؤں گا. میں کرار غیر فرار کا بیٹا ہوں, میں تمہارے دبدبے میں نہیں آؤں گا, میں حجت خدا ہوں. میرے مولا کا اتنا خوبصورت جملہ, ایک جملے میں کتنا سمندر پہنا ہے, کون سے میں سمندر بن گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو. پورا عرب جانتا ہے علی کو. علی کبھی دامن نہیں پھر مڑ نہیں مڑتے اپنا جنگ سے, کبھی علی کبھی نہیں ڈرے کسی لشکر سے, ہے اس کا بیٹا. اور پھر کہا, اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ تم پلے کا نہیں کرو. دشمن کو بھی دعوت حق دے رہے ہیں مولا. اب وہ ظالم جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا, اسے جواب کیا دیا؟ تاریخ نے لکھا, اس کتاب نے جملے لکھے کہ وہ ملعون کہتا ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آ گیا, آپ کی طرف آ گیا, تو کوفے میں میرے گھر کو تباہ کر دیں گے یہ لوگ. ملعون حسین کہتے, میں اپنے خرچ پہ تیرا گھر بنوا دوں گا. اب وہ بہانہ پیش کرتا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں آپ کی طرف آ گیا تو یہ لوگ جو میرے کوفے میں باغات ہیں اس کو جلا دیں گے, اس کو تہس نہس کر دیں گے. مولانا حسین کہتے ہیں, میں تجھے مدینے میں اس سے اچھے باغ دے دوں گا, جو تیرے کوفے کے باغ سے اچھے باغ ہوں. پھر وہ مولانا کہتا ہے, نہیں میں اگر آپ کی طرف آ گیا تو مجھے ڈر یہ کہ میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے. اب جب مولانا دیکھا کہ بہانے کے بعد بہانہ پیش کر رہا ہے, مولانا کھڑے ہو گئے, کیا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تیرے بستر پہ ذبح کیا جائے گا, اور تو عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکے گا, اور تجھے روزے محشر کے خدا تیرے گناہوں سے درگزر نہیں کرے گا. یہ تین جملے مولانا نے کیوں کہے؟ مولانا نے بتا دیا, میرے سامنے تیرا انجام ہے, تجھے دنیا کا انجام بھی بتا رہا ہوں, آخرت کا بھی. دنیا میں تو مرے گا جیسا, تجھے تیرے بستر پہ ذبح کیا جائے گا, اور اس کا اختتام زندگی کا ظالم کا ایسا ہی ہوا, اس کو اس کے بستر پہ ذبح کیا جائے. مولانا نے اس کے آخرت کا منظر بھی دکھا دیا کہ دیکھ لے, روزے محشر خدا تیرے گناہوں سے درگزر نہیں کرے گا. جو حجت خدا کو قتل کرے تو خدا کیسے معاف کر دے گا؟ خدا کے نمائندے کو قتل کیا ہے. اور میرے مولا یہ کہتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں تو عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکے گا, کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, دل میں کفر ہے. تو طنز کر کے مولا سے کہتا کیا ہے کہ کوئی بات نہیں, عراق کی جو کھا لوں گا ان شاء اللہ. خدا نے اگر مجھے توفیق دی, جناب سیدہ نے میری مدد کی, تو آنے والے میں سب تذکرہ کروں گی کہ حسین ابن علی کو فقط تیروں اور نیزوں کے زخم نہیں لگے, حسین ابن علی کو لشکر عزیز نے زبان کے زخم دے دیے. حسین ابن علی دعوت دے رہے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں میں عراق کی جو کھا لوں گا, مذاق اڑا رہا ہے, طنز کر رہا ہے. مولا کی طرف آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا, اگر عقیدہ اس کا درست ہوتا کہ جو دنیا کے باغات اور گھر کی فکر کر رہا ہے, عقیدہ صحیح ہوتا تو کہتا ہی تو بہشت کے مالک ہے. رسول کہہ گئے, جوانان جنت کے سردار, اگر ان سے مانگوں تو یہ بہشت دلا دے, اور اگر فانی دنیا کے مکان باغات میں اٹکا ہوا ہوں تو پتہ کیا چلا, کربلا کا میدان بتا رہا ہے عمل درست کر لو. عقیدہ درست ہوگا تو عمل صحیح ہوگا, اور اگر عمل صحیح نہیں ہوگا تو بہشت کا مالک کے سامنے کھڑا ہوگا, پکار رہا ہوگا, تم ان کی دعوت سے لبے نہیں کہہ سکو گے. اور یہی بات وقت کا امام بھی کہہ رہا ہے, حضرت حجت کا پیغام بھی یہی ہے, اپنے عمل کو درست کر لو. تمہارا عمل ہمارا اجتماع میں ہو جائے گا, ہماری پیروی میں ہو جائے گا, تو ہمارے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. یہ ظہور بھی جو ہم علامتیں گنتے ہیں, اب یہ علامت ظہور نہیں. امام کا ظہور علامتوں پر مشتمل نہیں ہے, معصوم امام کہہ رہے ہیں. امام کا ظہور ہمارے اعمال پر ہے, ہم جتنا خود کو تیار کر لیں گے جلدی انشاءاللہ اتنا جلدی امام کا ظہور ہوگا. ایک آج ایک خاص حدیث چھوٹے امام کی آپ کے سامنے پیش کروں, صادق علی محمد امام جعفر صادق. کیونکہ امام زمانہ کی غیبت کا تذکرہ رسول خدا سے لے کر گیارہویں نام تک ہر معصوم نے کیا, ہر معصوم نے. آپ کتابیں اٹھا کے کھول کے دیکھیے, ابھی بہت خوبصورت کتاب آئی ہے ایران سے, روز جمعہ دعائے ندبہ کے ہمراہ, پوری دعائے ندبہ کی اس میں پوری تشریح بیان. اس کتاب کو کھول کے پڑھیے تو پوری آپ کو روایتیں ملیں گی رسول خدا سے لے کے گیارہویں نام تک, کس طرح امام زمانہ کے ظہور کے لیے مومنوں کو تیار کیا گیا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہو جائے, جو یہ میں اور آپ چاہتے ہی نہیں چاہتے, دعا مانگتے خدا امام کے مددگاروں میں شامل کرے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں جو امام زمان کے اصحاب میں ان کے مددگاروں میں شامل ہونا چاہے, اسے تین کام کرنے ہوں گے. پہلی چیز, ان کے ظہور کا انتظار کرے, یہ انتظار فرض جو ہے نا بہت بڑی عبادت ہے. دوسری چیز, تقوی اختیار کرے. تیسری چیز, کلیمانہ اخلاق اپنا. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تینوں میں گفتگو کروں, فقط ایک اس کو سرسری طور پر تذکرہ کر دوں. تخوا کا ذکر بہت سنتے ہیں، شاید آئندہ مجالس میں کروں گی تذکرہ، لیکن آج جس چیز پہ میں آج فوکس کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کی نظریں، آپ کی سوچ وہاں تک لانا چاہ رہی ہوں، امام نے کہا کریمانہ اخلاق کے بغیر آپ امام کے ساتھ میں شامل نہیں ہو سکتے، امام کی مدد کرنے میں. اور عجیب بات یہ کہ ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں، دعائیں اہم پڑھی جا رہی ہے، دعائیں نبا پڑھی جا رہی ہے، زیادہ عالیہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، امام کے ضرور کی دعائیں مانگ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، مگر ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جو جتنا عبادت گزار ہو جاتا ہے وہ اتنی بد اخلاق ہو جاتا ہے. ذہن میں ذرا سے یہ آتا ہے کہ ہماری نماز شب قضا نہیں، ہم تو یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم تو وہ دعا پڑھتے ہیں، ہم تو اتنے باجاب ہیں، ذرا سا دل میں آ جانا ساری عبادتوں کو ضائع کرتا، اخلاق کہاں ہے؟ اور وہاں دیندار کیا، دنیا دار بھی. آج ہر گھر کی کہانی ہے، ہر ایک کو شکایت ہے دوسرے کے اخلاق سے، کہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، رشتے داروں میں قطع رحم ہو رہا ہے، تعلقات ختم ہو رہے ہیں. کیوں؟ اخلاق بدترین ہو گیا. اور سلیمان کہیں جب تک کریمانہ اخلاق نہیں اپناؤ گے اس وقت تک امام کے مددگاروں میں شامل نہیں ہو سکتے. کیا ہے یہ اخلاق؟ آئیے اس سے پوچھیں. فرش ادا پہ بیٹھے ہیں نا ہم، معصومین کی صحبت میں ہوتے ہیں، فرش ادا پہ حاصل جنت ہوتی ہے، وقت امام ہوتا ہے، ملائکہ ہوتے ہیں، شیطان ہم سے دور ہوتا ہے فرش ادا. جب خدا کی توفیق دے رہے ہیں تو آئیے اس سے پوچھیں. مجلس کی ابتدا میں نے ذکر کیا تھا کہ جس کے اخلاق کی تعریف خدا کر رہا ہے. رسول اسلام سے پوچھیں اللہ نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی، اخلاق ہے کیا؟ دیکھیے اخلاق میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے خلق زبر سے، ایک ہے خلق پیش سے. خلق ہے ظاہری حسن، خلق ہے باطنی حسن، آپ کا کردار، ان کا مجموعہ ہے اخلاق. تو یہ اخلاق کی تفصیل کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جب یہ سوال رسول اسلام سے کیا گیا، کتاب میزان الحکمہ کی تیسری جلد میں یہ جواب موجود ہے. جناب سالہ اعتماد ارشاد فرماتے ہیں خلق کیا ہے، خلق کی تفصیل یہ ہے کہ جو اللہ دے دے دنیا میں اس پہ راضی ہو جاؤ، جو نہ دے اس پہ ناراض نہ ہو. بڑی حیرت انگیز جملہ ہے. ہم پوچھ رہے ہیں اخلاق کیا اللہ کے رسول، اور رسول کہہ رہے ہیں اللہ جو دنیا میں دے دے اس پہ راضی ہو جاؤ، جو نہ دے اس پہ ناراض نہ ہو. کیوں؟ ساری بد اخلاقی کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، کسی کے پاس پوچھے ہمیں حسد ہو گیا، حسد کیا ہے؟ بد اخلاقی. فلاں کے پاس یہ ہے اس سے ناراض ہوئے، غیبت، تہمت، چغل خوری، تانا زنی، یہ سب بد اخلاقیاں کہاں جمع ہوتی ہیں؟ جب ہم خدا کی رضا میں راضی ہوتی ہیں. کسی کو ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں، تو بس اس کی جو اس نے خامی نہیں بھی ہے وہ بھی ہم پیش کر دیں گے. ارے ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہیں نہیں، ہم جو غیبتیں، یہ تہمتیں، یہ بد اخلاقی جو کرتے ہیں زبان سے، اس کی وجہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اخلاق کی تفصیل یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے راضی ہو جاؤں اور جو اللہ نے اس سے ناراض نہ ہو. گھر جا کے غور کیجیے گا شریف پہ، یہ سارا کچھ سلسلہ ہے، اس کی بنیاد یہ سینٹرل پوائنٹ یہی ہے. اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد میں ایک مدرسے میں پڑھاتی ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رزلٹ دیتے ہیں تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ آ کے، نہیں میرا بچہ ابھی 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 ہم رزلٹ دیا، ایک ماں آئی، مجھے نہیں پتا وہ ماں یہاں موجود تھے، پھر بچے یہاں سے بھی جاتے ہیں، تو آ کے بہن کی تھی کہ نہیں میرے بچے نے تیاری کی تھی، میرے بچے کی ففتھ پوزیشن کیسے ہیں، میرے بچے تو فرسٹ آنے والے ہوتے ہیں، ہمیں پیپر دکھا لیا، ہمیں بس بھروسہ نہیں. اب مجھے، میں نے پوچھا کیوں بھروسہ نہیں، میں پرنسپل نے پوچھا ہماری کیوں بھروسہ نہیں، نہیں میں نے تیاری کرا کے گئی تھی اور میں نے پڑھا، میں حج پہ ضرور گئی تھی، پلٹ کے آئی، میں تیاری کروا کے گئی تھی. آپ مجھے بتائیے، ہم سب مائیں ہیں، بچوں کو کتنی بھی تیاری کروا دیں مگر جو بچہ اس پیپر پہ لکھ کر آئے گا مارکس اسی کے ملیں گے نا. ہمیں سے ہم سب اسکول کالج میں پڑھ چکے، کون ایک دم سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، گئے ایگزامینیشن میں کتنی باتیں بھول جاتے ہیں، مگر اس ماں کا اتنا ایسا ہو نہیں سکتا. آپ الزام لے رہے ہیں ٹیچر نے زیادتی کی ہے، اب ایک مومن ہو پہ تہمت لگا لینا اور اپنی خواہش کے خاطر، تو کیا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ دے دے اس پہ راضی ہو جاؤ، جو نہ ملے اس پہ ناراض نہ ہو. آپ جتنا غور کریں گے گھر جا کے، آپ جتنا غور کیجئے، بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے. ہم اللہ کے مقابلے میں خود کو بہت سمجھتے ہیں. آپ کو جملہ بڑا عجیب سا لگا، ایسا تو نہیں ہے؟ غور کیجیے گا، اللہ اس کو سات بیٹے دیا، ہمیں اولاد نہیں دی. ہماری سوچوں کا مرکز فقط ہماری ذات ہوتی ہے. ہم اگر رب کو رب سمجھ کے مانگے نا، ہم فقیر ہیں، حقیر ہیں، وہ دے دے تو اس کا احسان، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ دے تو بھی اس کی حکمت ہے، کیونکہ وہ خدا قرآن نے کہہ رہا ہے میں ظالم تو ہوں نہیں، اپنے بندوں کو ظلم کرتا نہیں. تو ساری چیز کیا ہے؟ بد اخلاقی کی ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہم مائیں سب سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جب بچے تھے اپنے ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتے تھے، آج ہمارے بچے دلیل دے دے کے ہم کو جواب دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غلط کہہ رہی ہیں. خصوصاً بچوں میں جھگڑا کیا ہوتا ہے، ہم سب مائیں آپ اس کو بہت چاہتی ہیں ہمیں نہیں چاہتی اس لیے آپ اس کا فیور کرتی ہیں یا ہماری ماں کو کرتی ہے. سنیے فرشی اذا کے ذریعے پیغام بچوں تک پہنچائیے. میں رسول کا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. کتاب پیام کربلا اس میں واقعہ ہے کہ جب رسول جنگ حنین پر ہے, بس ایک روایت کی ذہن دونوں پر مسائل کی منزل پہ جاؤں گی, کہ رسول اسلام جب جنگ حنین پہ گئے تو جو کفار مکہ کا لشکر تھا اس نے بی بی حلیمہ کا قبیلہ لیا تھا. بی بی حلیمہ کون؟ جناب سالت ماں نے 5 سال ان کے پاس ان کے آغوش میں پرورش پائی. تو اب جب جناب حلیمہ کا قبیلہ کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھا, مگر رسول کے پاس علی کی ذوالفقار ہے, اور جب علی کی ذوالفقار مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تھی تو فتح مسلمانوں کا مقدر ہوتی تھی. جب یہ حنین نے دی مولا کے تو فیل مسلمانوں کو فتح ملی. جب فتح ملی اور کفار مکہ کے جو قبیلے کے لوگ تھے جب وہ قیدی بنا کے لائے جانے لگے تو قیدیوں میں بی بی حلیمہ کا بیٹا بھی تھا اور بیٹی بھی تھی. بی بی حلیمہ کی بیٹی کا نام تھا شیما. جب یہ لائے گئے قیدی جیسے بی بی حلیمہ کی دونوں بچے وہ ہیں جو 5 سال تک رسول اسلام کے ساتھ کھیلے ہیں, بچپن کے ساتھی ہیں رسول کے. اب جیسے ہی بی بی حلیمہ کا بیٹا آیا سلام کیا, رسول اسلام نے سلام کا جواب دیا. جب بی بی حلیمہ کی بیٹی آئی اور سلام کیا تو رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے, سلام کا جواب دیا, اس کو عزت سے بٹھایا. اصحاب رسول موجود تھے, اللہ کے رسول یہ دونوں بہن بھائی آپ کے بچپن کے ساتھی ہیں, بھائی نے سلام کیا تو آپ نے جواب دے دیا, بہن نے سلام کیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کا احترام اور اکرام کیا, کیوں؟ سنیے بچوں سے بتائیے کیوں. رسول اسلام کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی ماں کی زیادہ خدمت کرتی, اور جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے, یہ چھٹے امام کا جملہ ہے. اب دامن یہ باتیں گنجائش نہیں ہے ورنہ چھٹے امام کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتی, بس یہ جملہ کوٹ کر دوں چھٹے امام کا اس رسول کے جملے کے ساتھ, محمد والے محمد کا کلام مکمل ہو جائے. کسی نے پوچھا تھا نا چھٹے امام سے کہ آپ اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اسماعیل سے, اچھا انہیں کی نسل سے یہ اسماعیلی ہیں اور ان کا انتقال چھٹے امام کی زندگی میں ہو گیا تھا, اور جب وہ زندہ تھے تو ایک بندہ کسی نے آ کے پوچھا اسماعیل سے بہت محبت کرتے ہیں, تو فضل رسول نے یہ نہیں کہا, چھٹے امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے, نہیں کہا اسماعیل والدین کی خدمت زیادہ کرتا ہے اور ہم آل محمد, یہ نہیں کہا میں کہ ہم سب کو پیغام دیا, جو والدین کا احترام کرے ہم آل محمد اس کا بہت احترام کرتے ہیں. آپ سوچئے جس کا اخلاق اچھا تھا رسول اس کو عزت دے رہے ہیں, اور اس کا اخلاق اتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ, تو چھٹے امام کا جملہ یاد رکھیے گا, جو والدین کا احترام کرتا ہے ہم آل محمد اس کا احترام کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ جس حسین مظلوم کی فرش ادا پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں, خدا ہر عزادار کو زائر امام بنا, اور جو زائر امام بن گئے ان کو مولا بار بار بلائے کہ مولا ایک در سے رشتہ نہ ٹوٹے. روایتوں میں ہے کتاب معجزات امام حسین کی چھوٹی سی روایت اور حضرت اکبر کے مسائل سے متصل ہو جاؤں, کہ روایت میں یہ ہے کہ نجف کے ایک عالم بیان کرتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جوان داخل ہوا, اس نے مولا کے ذریعے کے سامنے مولا کو سلام کیا اور مولا اپنے ذریعے سے مسکرا کے جواب دے رہے ہیں. اب خواب سے آنکھ کھولیے, اب یہ بھی شب جمعہ تھی, یہ مولا حسین کے حرم میں گئے, خدا ہم سب کو شب جمعہ حسین علی کے حرم میں بدر کرنے کی سعادت بخشے. اگلے روز شب جمعہ تھی, عالم ابھی تو خواب میں دیکھا تھا نا, اب اگلے دن شب جمعہ تھی, مولا حسین کے حرم میں گیا اور بیٹھ کے گھر میں تو آج پڑھ رہے, پڑھتے پڑھتے ایک مطلب دیکھا جس کو خواب میں دیکھا تھا وہی جوان پھر داخل ہوا حرم میں, جو کل رات خواب میں دیکھا تھا وہی جوان آیا اور اسے بڑی مسکرا کے مولا کو سلام کیا. اب خواب میں تو دیکھا تھا مولا جواب دے رہے ہیں مسکرا کے, بیداری میں تو امام نظر نہیں آئے ذریعے, مگر جب یہ مسکرا کے سلام کر کے پلٹا تو اب یہ عالم اس کے پیچھے پیچھے, کہا میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے, تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے, تم بھی مسکرا کے سلام کر رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ امام تجھے مسکرا کے جواب دے رہے تھے. کہا میں امام کو دیکھ رہا تھا, مجھے زیارت امام ملتی ہے, میں جب امام کو سلام کرتا ہوں امام مجھے مسکرا کے جواب دیتا, تیرا ایسا کیا عمل ہے, حسین تجھ سے اتنا راضی ہے کہ تجھے مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں. واقعی ہم اور آپ جتنی زیارتیں پڑھتے ہیں اپنے گھر میں ہو, زیادہ بار صاحب پڑھے, زیادہ عاشورہ پڑھے, کیا ہم سب کے قلب میں یہ خواہش نہیں ہوتی مولا کبھی تو اس سلام کا جواب ہم اپنی کانوں سے سنیں, اور واقعی شیعہ کی تاریخ میں ایسے علماء گزرے ہیں, ہم سب تو طالب علم گناہگار ہیں, ایسے ذاکرین علماء گزرے ہیں کہ جب بیٹھتے تھے ممبر پہ دعا کر کے امام کو سلام کر کے, تو جب تک امام حسین کے سلام کا جواب نہ آ جائے ممبر پہ بیٹھتے نہیں تھے, ان کو جواب آتا تھا, سنتے تھے اپنے کام تخوا کی اس منزل پہ تھے, ہم آپ کو بہت گنہگار ہیں. تو پوچھا اگر تیرا ایسا عمل کیا ہے, حسین تجھ سے اتنا خوش ہے کہ مسکرا کے جواب دیتے, کہا وجہ یہ ہے کہ میں اس کربلا سے چند میل کے فاصلے پہ رہتا ہوں, بہت غریب آدمی ہوں, میرا طریقہ یہ تھا کہ ایک شب جمعہ اپنے بابا کو, میرے پاس ایک گدھا ہے سواری کا جانور, میں ایک شب جمعہ اپنے بابا کو بٹھا کے حرم میں لاتا تھا زیارت کے لیے, اور دوسری شب جمعہ اپنی ماں کو بٹھا کے لاتا تھا, اس طرح باری لگائی ہے پچھلے, ایک شب جمعہ باپ کو, ایک شب جمعہ ماں کو. ایک شب جمعہ ایسی آئی, شدید سردی تھی اور بارش ہو رہی تھی, ہوا چل رہی تھی, میرے بابا کی باری تھی اس شب جمعہ آنے کی, میں نے بابا کو جب گلی پہ سوار کرایا کہ لے جاؤں حرم, میری ماں رونے لگی, کہا بیمار, پتہ نہیں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ رہوں نہ رہوں, پوچھی کہ اپنے ساتھ امام کے گھر میں. اب ماں کا احترام, ماں کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ شخص کہتا ہے نہ میں باپ کو منع کر سکتا تھا, میرے بابا کو وہی شب جمعہ کی باری تھی, اور میری ماں اس طرح رو رہی تھی, پتہ نہیں اگلے شب جمعہ میں زندہ رہوں نہ رہوں, مجھے مانا کے گھر میں لے جاؤ. وہ کہتا میں نے اپنے باپ کو تو اسی گلی میں سوار کرایا, سواری پر اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا, اور بہت تکلیف اور رحمت سے, بارش بھی ہو رہی تھی, سردی بھی تھی, ماں باپ بھی ضعیف تھے, بہت محنت سے جب امام حسین کے حرم کے دروازے پہ پہنچا اور مولا کو سلام کیا, مولا نے مجھے مسکرا کے سلام پہ جواب دیا, وہ شب جمعہ اور آج تک ہر شب جمعہ جب امام کے دروازے پہ آ کے سلام کرتا ہوں, مجھے مولا کی زیارت بھی ملتی, مولا مجھے مسکرا کے سلام پہ جواب دیتی. بس خدا ہم کو اپنے والدین کی زینت بنائے, اور ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت
بنائے.
تو جس کا اخلاق اچھا ہو, محمد والے محمد اس کا احترام کرتے ہیں, جو والدین کا احترام کرتا ہو محمد والے محمد اس کا احترام کرتے ہیں. اور کربلا کے میدان نے بتایا کہ فرما بردار اولاد کسے کہتے ہیں. اداروں آج فرش ادا پہ ہم اس کا غصہ دینے آئے ہیں جو قلب حسین ہے, علی اکبر, شہزاد آئے علی اکبر, اور اپنے بابا سے اتنی محبت کرتے تھے, باپ ان سے اتنی محبت کرتے تھے, کیونکہ ان کی شکل رسالت مار کی ان سے مشابہ تھی, اس شبیہ پیغمبر تھے, شکل ان کی رسالت مار سے بہت ملتی. اور خود امام حسین کہتے ہیں جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا, جب میدان کربلا میں روزے عاشور آ گیا, قربانی کا دن ہے, سب سے پہلے علی اکبر آئے, بابا مجھے قربان کا جانا, مقصد کی طرف جانے کی اجازت دیجیے, اور میرے والا تقدم مرضی, مگر جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہوتے ہیں کہ اصحاب میں سے کوئی آ جاتا ہے, مولا ایسا ہو نہیں سکتا, علی اکبر مارا جائے اور ہم زندہ رہے, نہیں مولا پہلے ہم جان نثار کریں گے. جتنی مرتبہ علی اکبر آگے بڑھتے ہیں مولا کی جان نثار آ جاتا ہے, مولا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی اکبر مارا جائے اور ہم زندہ رہے. جب تمام اصحاب شہید ہو گئے پہلے سے علی کی, اب عظیم تو اخربا کی باری ہے, سب سے پہلے علی اکبر آ گیا ہے, بابا مجھے مقصد میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں اکبر میں نے تمہیں اجازت دی, جاؤں میرے دار, مگر پہلے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لوں, تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کر, تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا, جاؤ پہلے ان سے اجازت لوں. مقاتل میں لکھا ہے ارباب ممبر بیان کرتے ہیں کہ مولا شہزادہ علی اکبر پہلے ماں کے خیمے میں آئے, جب ماں کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ ماں مصلے پر ہے. ایک مرتبہ کہا میرے مولا نے اماں ابھی نماز کا وقت تو نہیں ہوا, آپ مصلے پہ کیوں ہیں؟ تو دارو سن سکو کہ کربلا والی ماں کا جذبہ
پوچھنا چاہتے ہو؟
کبھی اماں اتنا بتا دیجیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ بلند ہے؟ زینب کبری کہتی ہے میرے لال تم نے یہ کیا پوچھ لیا، کہاں میری ماں فاطمہ جنت اور کہاں میں؟ بس مولا علی اکبر کہتے ہیں کبھی اماں میں آپ کی جان ہوں نا، آپ مجھے دادی فاطمہ زہرا کی جان مولا حسین کا قربان کر دیجیے، مجھے بابا کا قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب زینب کہتی ہے علی اکبر تم نے کیا کہہ دیا، میں تجھے کیسے روکوں، جا میرے لال میں نے تجھے اجازت دی ہے۔ اللہ جب علی اکبر کو اجازت ملی ہے نا اور خیام حسین ہی پتہ چلا کہ علی اکبر جا رہے، تمام بیویوں درخواست کی علی اکبر تم ہم شکل نبی ہو، ہم دونوں طرف قطارے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم جو عالم و تعبد کی زیارت کے دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ اسی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کہا بیویوں نے علی اکبر ہم دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جاؤ، اے اولاد والی ماؤں ذرا دل پہ ہاتھ رکھے سوچو، میں جب تک یہ روایت پڑھتی ہوں میرا دل کہتا ہے کہ جب بیویاں قطار بنا کے کھڑی ہوں گی ان میں بیویوں پہ لالا بھی تو ہوگی اور اس کی نگاہیں بیٹی کے چہرے پہ ہوگی، اور بیوی یہی کہہ رہی ہوں گی اب میں اپنے لال کو نہ دیکھ سکوں گی، میری عمر بھر کی کمائی جا رہی ہے۔ اور بیویاں گریا کر رہی ہیں اور علی اکبر درمیان سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب دیر ہوئی، کیونکہ جیسے ہی مولا علی اکبر نکلنا چاہتے کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی سکینہ دامن پکڑ لیتی ہے، بھیا علی اکبر تم بھی چلے جاؤ گے، تو بس جو گیا واپس نہ آیا۔ جب علی اکبر کے خیمے سے برآمد ہونے میں دیر ہوئی تو ایک مرتبہ مولا حسین کی آواز آئی، اے بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو۔ جب مولا حسین کی آواز آئی بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے۔ علی اکبر اس طرح خیمے سے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ حضرت بھرے گھر سے جنازہ کیسے اٹھتا ہے کہ آگے آگے جنازہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے رونے کی صدائیں ہوتی ہیں۔ علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، پیچھے سے بیویوں کی گریا بٹا کی صدائیں تھی۔ شہزادے علی اکبر کو مولا حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، اور جب مولا گھوڑے سوار کر کے بیٹے کو بھیج رہے تھے نا، تو مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کہا بارے اللہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کا ہم شکل تھا، جب تیرے نبی کی زیارت کا متمنی ہوتا تھا تو میں اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، خدایا گواہ رہنا۔ حضرت علی اکبر مقتل کی طرف چلے، مگر ابھی حضرت علی اکبر کا گھوڑا چند قدم ہی چلا تھا کہ شہزادے علی اکبر کو کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اب جو شہزادہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے نا، تو دیکھا کہ بابا ٹھوک کر کے آگے گر گئے، ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے اور اتر کے آگے کہتے ہیں بابا ابھی آپ نے خود ہی تو مقصد کیا تھا، بابا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ازاداروں میں مولا آقا کا جملہ کیسے سنا جیسے شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ سے اجازت بارے لحاظ تجھے محمد والے محمد کے مسائل کا واسطہ، تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، پاک پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول کروا دے، پاک پروردگار سے مجلس حسین کے ثواب کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے، پاک پروردگار یہ سب عزادانہ میں امام حاجت مند ہے، معبود تجھے واسطہ عزیرہ لے کر بنا، شعرہ لے کر بنا، پاک پروردگار ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں غیب سے پورا کر دے، جو لا ولد ہو سے اولاد کی نعمت عطا کر دے، جو بے روزگار اس کے روزی کا سبب بنا دے، جو قرض دار اور اس کا غیب سے قرض ادا کر دے، خدایا مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہوں خدایا تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ سہرا کا، تجھے واسطہ حسین کے بیمار بیٹے سیدت سجاد کا، جو جو بیمار ہے غیب سے شفائے کامل عطا فرما، پاک پروردگار تجھے واسطہ اس ماں کا جو پرسا لینے آئی ہے، تجھے مادر حسین کا واسطہ دیتی ہوں اس فرش عذاب کے، اگر کوئی بھی ماں اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہو تو علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں اس دکھ کو دور کر دے، پاک پروردگار تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، دیان کربلا کا، دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر مومنوں پر، خدا ان مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجی فرما، خدایا دشمنان اسلام کو نیز تو نابود کر دے، خدایا ہمارے وطن پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما، مومن اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں خدایا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، زائروں کی حفاظت فرما، اور پاک پروردگار جب ہمارا ایمان ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہمارا سب آگے آگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا مومنہ بھی دعا کرے اس کا جوان بیٹا اسے جدا ہوا، خدایا اسے ملحق کر دے علی اکبر کے ساتھ، تو جواب سے اس مجلس سے آزاد اور خدمت گار امام بنا دے اس دنیا میں، رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
السلام علیکم و رحمت اللہ.